یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
ادان محترم، ہماری گفتگو اس آئے واقعی ہدایہ کے ذیل میں جو شروع ہوئی تھی، آج اس کی آخری نشست ہے، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، 108، جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، قل ھذہ سبیلی، آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اس پر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں خود اور جو میرا اتباع کرتا ہے، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، پاک ہے اللہ تبارک و تعالی اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ موضوع ہمارا رہا ہے مومن کی بصیرت اور معرفت، اور ابتدا ہی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ بصیرت پر ہوگا۔ معرفت پر چونکہ بات کسی حد تک ہوتی رہتی ہے بعض اوقات مختلف عنوانات کے تحت، لیکن چونکہ بصیرت کو ایز اے ٹاپک کے زیر بحث نہیں لایا جاتا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس بصیرت پر زیادہ زور دیا جائے، اور خاص طور پر آج کل کے زمانے میں جبکہ بصیرت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت سے بزرگان، علماء، دانشور، خود رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای گزشتہ چند سالوں سے بصیرت کے اوپر بہت زور دے رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ میں نوجوانوں کو کسی ایک جملے میں نصیحت کروں، ان سنگل سینٹینس، سنگل لائن، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اپنی بصیرت میں اضافہ کریں۔ اس قدر اہم چیز ہے کہ
نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی بصیرت میں، اور بصیرت سے مراد بصیرت دینی، بصیرت سیاسی، ہر طرح کی بصیرت اس میں شامل ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ بصیرت کے حوالے سے قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں، اور پیغمبر کے ارشادات ہیں، ائمہ تعلیم کے ارشادات ہیں، نجی براہ میں بہت کچھ بصیرت کے حوالے سے ہے، ہر ایک جگہ سے ہم نے تھوڑا تھوڑا سا بیان کیا جتنا کہ موقع تھا۔ اب اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے اور آخری مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے، آج کے لیے خاص عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے بصیرت عاشورائی، کربلا اور عاشورہ کی بصیرت۔ جہاں بصیرت پیغمبر کے زمانے میں دیکھتے ہیں، جہاں بصیرت امیر المومنین کے زمانے میں دیکھتے ہیں، وہاں آپ کو کچھ بصیرت کے نمونے کربلا میں نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو کربلا کی بصیرت ہے، فقط ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بصیرت کو بیان کریں، بلکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ وہ بصیرت جس کو میں عرض کر رہا ہوں، بصیرت عاشورائی، بصیرت کربلائی یا بصیرت حسینی، یہ وہ بصیرت ہے جس کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ یعنی ہم کربلا سے انسپریشن لیتے ہوئے آج کے اس دور میں کون سی بصیرت حاصل کریں، اس حوالے سے بہت سارا میٹر ہے، اس پہ کچھ لوگوں نے اظہار خیال بھی کیا ہے، اور کئی اچھے آرٹیکلز لکھے گئے ہیں اس موضوع پر۔ اردو زبان میں بچپن سے کوئی قابل ذکر کام نظر نہیں آیا مجھے، لیکن فارسی وغیرہ میں، عربی وغیرہ میں بہت سے کام کیے گئے ہیں۔ چند نکات بہت زیادہ ہو رہے تھے، اس لیے میں نے ان کو کوشش کی کہ ایک نشست میں بیان ہو جائے، اس یہ موضوع پھر بھی کم کرتے کرتے بھی کوئی 14 نکات بن گئے۔ پہلے اپنے مقرر وقت میں کوشش کروں گا کہ اس کو مکمل کروں، کہ جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں بصیرت عاشورائی، وہ کیا چیز ہے۔ بصیرت عاشورائی کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قیام اور ان کی شہادت اور ان کی دعوت کے اندر پوشیدہ معرفت اور بصیرت۔
سب سے پہلا نقطہ اس حوالے سے جو میں آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو سید الشہداء کا ایجنڈا ہے، وہ جو سید الشہداء کی دعوت ہے، اس کو سمجھنا سب سے اہم کام ہے۔ اس زمانے میں بھی ظاہر اس کی اہمیت تھی، لیکن ہم چونکہ اپنے زمانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آج بھی عاشورہ، کربلا، عزاداری، یہ محرم، یہ سب کچھ صرف ایک رسم و رواج کی حد تک نہ رکھے ہم، بلکہ اس کے اندر وہ جو سید الشہداء کے قیام کا ہدف اور مقصد تھا اور انہوں نے واضح کر دیا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ نکلنے لگے تو آپ نے ایک وصیت نامہ لکھ کر اپنے بھائی جناب محمد احنافیہ کو دیا، جس میں آپ نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا ذکرا ولا ظالما ولا مقصدا، کہ میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، اپنے نام و نمود کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، کسی پر ظلم ڈھانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، اور نہ معاشرے میں فساد برپا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ خرچ کو لیتا لگے اصلاح ہے پھر امت جدید، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، وہ اسیر بصیرت جدی اور اپنے جد کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں، وہ ابھی علی ابن ابی طالب اور اپنے والد گرامی کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ تو سید الشہداء نے بیان کر دیا میرا راستہ، میرا طریقہ، اسلام میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی طریقہ، وہی راستہ ہے جس پر پیغمبر چلتے تھے، جس پہ مولا کائنات چلے، میں بھی اسی راستے پہ چل رہا ہوں۔ بس قیامت تک جو بھی امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس کا ایجنڈا، اس کا پروگرام وہی ہونا چاہیے جو سید الشہداء کا ہے، اس لیے کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ طلب الاصلاح فی امت جدی، امت کی اصلاح۔ بس سید الشہداء کے پیغام میں، تعلیمات میں، ذکر میں، عزاداری میں، مجلس میں، جو بھی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس میں اصلاح امت کے پہلو کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں، اور کوئی ایسا کام انجام نہ دیں کہ جس میں فساد کا امکان ہو، کیونکہ حسین کا ایجنڈا اصلاح ہے، فساد نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے اس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کو پروموٹ کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ بس جہاں سید الشہداء کا ذکر ہوگا، جہاں سید الشہداء کا پیغام بیان کیا جائے گا، یا ہم اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ سب سے اہم چیز اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی نیکیوں کو پروموٹ کرنا ہے، نیکیوں کو پھیلانا ہے، نیکیوں کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ یہ حسین کا مشن ہے، یہ حسین کا ایجنڈا ہے، یہ حسین کا پروگرام ہے، کسی کو اس پہ اختلاف بھی نہیں ہے۔ بس بصیرت عاشورائی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے خود سید الشہداء کے قیام کے مقاصد کو سمجھنا، اور اس طرح سمجھنا کہ اس زمانے میں کس طرح ہم اصلاح امت کی بات کریں، اس زمانے میں کس طرح ہم امر و نہی کا یہ فریضہ انجام دیں، یہ ایک نمبر پہ ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کو سمجھنا اور دشمن کی سازش کو سمجھنا۔ دشمن کی شناخت، جس کو کہتے ہیں دشمن شناسی، یہ خود ایک موضوع ہے، دشمن شناسی، کہ دشمن کو کس طرح شناخت کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات قوموں کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے، فرد کی بھی ہوتی ہے، قوموں کی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات گھر اور خاندان میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جبکہ وہ دشمن ہوتا نہیں ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے اس کو دشمن نہیں سمجھتے، اور ظاہر ہے کہ جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں پھر اس سے اپنی دشمنی بھی نہیں کرتے ہیں، دشمنی نکالتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں محاورے میں دشمنی نکالنا۔ تو دشمنی تو آپ جب نکالیں پہلے دشمن کی صحیح شناخت تو کریں کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، ایسا نہ ہو دوست کو دشمن سمجھ لیں، دشمن کو دوست سمجھ لیں۔ تو سید الشہداء نے یہ پیغام دیا کہ اصل میں جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، جو معاشرے سے نیکیوں کو مٹا رہا ہے، برائیوں کو فروغ دے رہا ہے، وہ اصل میں دشمن ہے۔ بس تم سب مل کے اپنی دشمنی کا رخ جو ہے وہ اس طرف کر دو۔ دشمنی کے بھی آداب ہیں اسلام میں، آپ یہ نہ سمجھے کہ کسی سے دشمنی نہیں ہوگی. یہ نعرہ کچھ لوگوں کا ہے, اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, وہ کہتے ہیں دشمنی کسی سے نہیں, سب سے دوستی ہے. نہیں, آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو ایسا نہیں ملے گا آپ کو. کچھ لوگوں سے آپ کو دشمنی کرنی چاہیے, کچھ لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے. یہی آئیڈیل کریکٹر ہے. وقت نہیں ہے کہ میں تشریح کروں. استاد شہید مرتضیٰ متحری کی کتاب کبھی موقع ملے تو پڑھیں. امیر المومنین کے حوالے سے بہت خوبصورت کتاب انہوں نے لکھی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے جاذبہ و دافعہ علی, کہ علی علیہ السلام کی شخصیت میں ایک جاذبہ ہے, ایک اٹریکٹیو فورس ہے, ایک ریپلسیو فورس ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اٹریکٹیو ہے کہ دنیا کے سارے لوگ علی کی طرف مائل ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو لوگ دشمنی کیوں کرتے علی سے؟ نہیں, سب مائل نہیں ہو سکتے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو علی علیہ السلام کے کریکٹر کی طرف مائل ہوں گے, اٹریکٹ ہوں گے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ریپل ہوں گے, جو دور بھاگیں گے, وہ قریب آ نہیں سکتے. تو ایک اس طرح کی جو شخصیت ہوتی ہے وہی آئیڈیل ہوتی ہے. اور جہاں تک ایسے لوگوں کا تعلق ہے جو بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سب ان سے محبت کرتے ہیں, تو سب جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں وہ اصل میں کوئی آئیڈیالوجی نہیں رکھتے. جیسے کھلاڑی ہیں, جیسے اداکار ہیں, جیسے گلوکار ہیں, جس نے دعوت دی گا لیا, جس نے بلایا کھیل لیا, تو ان سے سب محبت کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کی کوئی فکر نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. لہٰذا دوستی اور دشمنی تو ہوتی نہیں. کوئی ہر ایک انٹرٹین کرنے کو تیار ہے, وہ بھی انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنے کو تیار ہے. تو دشمن کی شناخت, اور جب صحیح معنی میں دشمن کی شناخت ہو جائے تو پھر اپنے توپوں کا رخ اس دشمن کی طرف کر دو. مثلا آج کے زمانے میں اگر ہم بات کریں تو مسلمانوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ شاید جو مختلف مسلک ہیں, فرقے ہیں, یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور اپنی دشمنیاں وہاں نکال رہے ہیں. کوئی اپنے مخالف فرقے کے خلاف, کوئی مختلف مخالف مسلک کے خلاف. تو ہو یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی توانائیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ضائع ہو رہی ہیں. مسلمانوں کی توانائیاں مسلمانوں کے خلاف ضائع ہو رہی ہیں. حقیقت میں دشمن کون ہے بھائی؟ ہماری دشمنی نہ ذاتی ہے نہ گروہی ہے. ہماری دشمنی کیا ہے؟ جو خدا کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. بس وہ جو دشمن ہے, جو انسانیت کے دشمن ہے, جو خدا کا دشمن ہے, جو رسول کے دشمن ہے, جو دین کا دشمن ہے, ہمیں اس کی شناخت کرنی چاہیے کون ہے یہ دشمن, اور پھر اپنی تمام تر دشمنیوں کا رخ اس طرف موڑ دینا چاہیے. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد کا. تیسرا درس جو ہمیں عاشورہ سے ملتا ہے, جس کو ہم بصیرت عاشورائی کہہ رہے ہیں, وہ ہے اپنے زمانے کے امام کی معرفت. امام کی معرفت, وہ جو سید الشہداء کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے شناخت کر لیا کہ اصل میں امام یہ ہے. اور وہ جو کلیم کر رہے ہیں, جو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اقتدار پر قابض ہیں, یہ اصل میں اس امت مسلمہ کے امام یا رہبر یا لیڈر نہیں ہیں, اور وہ طاقت کے بلبوتے پر آ کر مسلط ہو گئے. بس جب انہوں نے شناخت کر لیا کہ اصل میں حجت خدا یہ ہیں, اصل میں امام برحق یہ ہیں, پھر وہ ان کے ساتھ ہو گئے چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے, پرواہ نہیں ہے ان کو. تو امام کی شناخت, امام کی معرفت, صحیح امام کی شناخت کریں گے تو اسی کو فالو کریں گے. یہ جو یزید کے لشکر میں لوگ تھے, وہ جو اتنے مظالم ڈھا رہے تھے, کیا ان کے ذہن میں بھی اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن تھی؟ جی ہاں, ان کے ذہن میں بھی تھی, ان کے ذہن میں بھی جسٹیفیکیشن تھی. ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ شبر نماز پڑھ رہا تھا, جب اس نے نماز ختم کی, واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے, جب اس نے نماز ختم کی تو اس نے دعا کی, اس نے کہا رب اغفر لی فانی نجیب, بار اللہ مجھے معاف کر دے, میں بہت شریف ہوں. برابر میں دوسرا بھی نماز پڑھ رہا تھا, اس نے گھور کے اس کو دیکھا, اس نے بھی گھور کے اس کو دیکھا. بعد میں نماز ختم کر کے اس نے کہا بھئی تم مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا میں اس لیے گھور کے دیکھ رہا تھا کہ اگر تو بھی شریف ہے تو پھر خبیث کون ہے؟ تو بھی یہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں شریف ہوں تو پھر خبیث کون ہے؟ تو شمر نے کہا کہ یہ تم لوگ میرے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہو، میں نے ایسا کون سا غلط کام کیا؟ تو اس نے کہا کہ بدبخت، تو نے فرزند رسول کو قتل کیا، اس سے بڑھ کر کیا خباثت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے؟ تو شمر کہتا ہے کہ وہ تو میں نے امیر کی اطاعت کی، اس نے کہا وہ تو میں نے امیر کی اطاعت کی، اگر میں امیر کی اطاعت نہ کرتا تو اس گدھے سے بھی بدتر ہوتا جو پانی کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ ایسی روایتیں کتابوں میں ہیں آج بھی ہیں کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے، اور جو امیر کی اطاعت سے انکار کرتا ہے وہ اس گدھے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جو پانی کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بنو امیہ نے بھی جو ان کے فالوورز تھے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ امیر کی اطاعت، امام کی اطاعت، حاکم وقت کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت ہے۔ اصل ایشو نہیں یہ کہ اطاعت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اصل ایشو یہ ہے کہ وہ جو امیر بنا ہوا ہے، وہ جو حاکم بنا ہوا ہے، وہ جو اولی الامر بنا ہوا ہے، وہ جو امام بنا ہوا ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر یہی اطاعت امام برحق کی جائے تو کیا بات ہے، ہے نا؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے امام کی شناخت، ان کی معرفت۔ اگر صحیح شناخت اور معرفت حاصل ہو گئی پھر بے شک آپ ویسی اطاعت کریں جو وہ حکم دے اس کو بجا لائیں۔ دشمن شناسی پہ ہماری بات ہوئی، اگلا نقطہ ہے دشمن ستیزی، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، دشمن کو قبول نہیں کرنا ہے۔ سید الشہداء نے یہ پیغام دیا، آشودہ اور کربلا کا پیغام جو ہے وہ مخاومت کا پیغام ہے، آشودہ اور کربلا کا پیغام مفاہمت کا پیغام نہیں۔ کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے، جوش نے کہا نا کربلا تخت کو برداشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، تو یہ کربلا ایک جنگ ہے ایسی طاقتوں اور قوتوں کے خلاف۔ ایک آرٹیکل میں نے ایک دفعہ پڑھا، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ڈان میں جو مین آرٹیکل ہوتا ہے ایڈیٹوریل والے پیج میں، وہ ایک امریکن پروفیسر ہیں کوئی پولیٹیکل سائنس کے، اور مجھے اندازہ ہوا شاید وہ شیعہ بھی ہیں، اینی وے شیعہ ہو یا نہ ہو، جو بات انہوں نے لکھی وہ بہت خوبصورت تھی، ہیں پاکستانی، امریکہ میں ہیں لیکن پاکستانی ہیں۔ عاشور کے دن وہ چھپا، تو انہوں نے ایک بات لکھی، بہت بڑا آرٹیکل تھا، میں ایک نقطہ سے بیان کر رہا ہوں جو مجھے یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستان میں یہ فیشن ہے کہ محرم میں عاشور کے دن حکمرانوں کے پیغامات اخبار میں چھپتے ہیں۔ یہ کل کا اخبار دیکھیں گے نا، تو صدر مملکت نے یہ پیغام دیا، وزیر اعظم نے یہ پیغام دیا، گورنر صاحب نے یہ پیغام دیا، وزیر اعلیٰ نے یہ پیغام دیا، ان کے پیغامات چھپتے ہیں ہمارے یہاں۔ کہیں گے دنیا میں ہر ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ صدر وزیر ہر اس طرح کے اوکیجن میں میسج اپنے لے، لیکن ہمارے یہاں رائج ہے، یہ پیغام ہیڈ لائن میں چلتا بھی ہے اور چھپتا بھی ہے۔ تو پھر انہوں نے لکھا کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، صدر وزیر اعظم جو بھی مختلف، ان کو اصل میں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے، کہ ظالم سے مفاہمت کر لیں، ظالم سے کوئی کمپرومائز کر لیں، بیٹھ جائیں، ڈیلنگ کر لیں، کوئی درمیان کا راستہ نکال لیں۔ نہیں، یہ کربلا کے اندر یہ پیغام ہرگز نہیں۔ ہاں اگر یہ شناخت ہو گیا، اس بات کی شناخت ہو گئی کہ یہ باطل ہے، یہ ناحق ہے، یہ ظالم ہے، پھر اس سے مقابلہ ہو، چاہے ہمارے پاس بظاہر طاقت، توانائی، افرادی قوت، وسائل کم سے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن راستہ جو اختیار کیا جائے گا وہ مقاومت کا راستہ ہوگا، اور یہ مقاومت کا راستہ جو ہے یہی دراصل، اگلا نقطہ یہی ہے کہ یہی دراصل عزت کا راستہ ہے۔ یعنی حسین کا راستہ جو ہے وہ عزت اور سربلندی کا راستہ ہے، اس راستے میں ذلت نہیں، اس راستے میں ذلت نہیں، کیونکہ حسین علیہ السلام کا جو راستہ ہے اس راستے میں انسان کسی ظالم، جابر، فاسق، فاجر قوت کے سامنے سر جھکاتا ہی نہیں۔ ذلیل تو وہ ہوتا ہے جو ظالم کے سامنے سر جھکاتا ہے، ذلت تو اس کے لیے اصل میں، ذلت تو اس کے لیے جو ظالم ہے, ذلت تو اس کے لیے جو نافرمانی کرتا ہے خدا کی. اسیران حرم جب اسیر ہو کر آئے تو ابن زیاد نے کہا کہ معاذ اللہ خدا کا شکر ہے جس نے تم لوگوں کو ذلیل کیا. تو جناب زرم نے کہا کہ ذلیل تو فاسق و فاجر ہوتا ہے اور وہ ہم نہیں ہیں, ہمارا غیر ہے. یعنی آپ فرق سمجھیں اس چیز کو, تفصیل میں جانے کا ظاہر وقت نہیں ہے, کہ اس کا یہ خیال تھا, اور آج بہت سے لوگوں کا آج بھی اس طرح خیال ہے, اس کا یہ خیال تھا کہ اگر سید الشہداء ان کے ساتھ ہی شہید کر دیے گئے, اور اگر یہ اہل حرم اسیر کر دیے گئے, اگر ان کو زنجیروں سے رسیوں سے باندھ دیا گیا, ان کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا جا رہا ہے, ان کو اگر سامنے حاکم کے پیش کیا جا رہا ہے, معاذ اللہ یہ ان کی ذلت ہو رہی ہے. بظاہر ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح ہم ان کی جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا سامان کر رہے ہیں. لیکن وہ جو صحیح معنوں میں معرفت رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذلت اور رسوائی نہیں ہے, یہ تو دین کے راستے میں ہماری استقامت ہے, ہماری کامیابی ہے, اور وقت نے ثابت کر دیا. آج آپ پوچھیں عزت کس کی ہے, جو قید میں گئے ان کی عزت ہے یا قید کرنے والوں کی عزت ہے, جنہوں نے رسیاں باندھی ان کی عزت زیادہ ہے یا جنہوں نے رسیاں بنوائی ان کی عزت زیادہ ہے. آج جیسے جیسے انسانیت بیدار ہو رہی ہے, آج لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد پہ. چھٹا نقطہ یہ ہے کہ سید الشہداء کی فکر کو جو لوگ اختیار کرتے ہیں, جو اپناتے ہیں, ان کو پھر حسینی بننا چاہیے, ان کو کوفی نہیں بننا چاہیے. شریعت نے کہا تھا تین راستے ہیں, یا تو جو لوگ شہید ہو گئے انہوں نے کار حسینی انجام دیا, یا یہ کہ جو لوگ زندہ رہ گئے وہ کار زینبی انجام دیں, یعنی شہداء کے پیغام کو ہر جگہ پہنچائیں, یا پھر تیسرا آپشن کیا ہے, یزیدی کوفی شامی جو نام رکھ لیں آپ مناسب نام. یہ تین کیٹیگری ہیں کربلا میں, چوتھا کوئی نہیں ہے. یا تو شہید ہو گئے وہ حسینی کردار پہ چلیں, یا زینبی کردار پہ چل رہے ہیں جو شہداء کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں, یا یہ پھر تیسرا آپشن جو ہے وہ کوفی کہہ لیں, شامی کہہ لیں, جو کچھ آپ کہہ لیں. اور کوفی آپ کو پتہ ہے خود ایک سمبل ہے, ایک آئیکون ہے, کس چیز کے, دغا بازی کے, دھوکے بازی کے. کوفی یعنی حسین کو دعوت دے کے بلانا, اور پھر جب تشریف لائیں ابن زیاد مسلط ہو جائیں تو ڈر جانا, سہم جانا, حق کا ساتھ نہ دینا, گھر سے نہ نکلنا, مصلحت پسندی کا شکار ہو جانا, عذر شرعی تلاش کرنا, یہی کوفی ہے اور کیا ہے. بہت خوبصورت ایک جملہ کسی نے کہا ہے کہ کوفی بھی یا حسین کہتے تھے, کوفی بھی یا حسین کہتے تھے, یعنی حسین کو تو پکار رہے تھے نا, خط لکھ کے بلایا انہوں نے, تو یا حسین تو انہوں نے کہا, لیکن با حسین نہیں ہو سکے وہ, یعنی حسین کے ساتھ نہیں ہوئے. تو فقط یا حسین کہنے سے حسین ہی نہیں ہو جاتا, اس کو با حسین ہونا پڑتا ہے. با حسین کا مطلب حسین کا ساتھ تو صرف بلانا کافی نہیں ہے, صرف پکارنا کافی نہیں ہے, صرف فریاد کرنا کافی نہیں ہے, اب جب حق واضح ہو گیا تو نکل کر آؤ. سید الشہداء کے ساتھ جتنے افراد بھی تھے تقریباً 50% کوفے کے تھے. ان تمام تر نامساعد حالات کے باوجود اسی شہر کوفہ سے نکلنے والے 30 سے 35 افراد حسین کے ساتھ تھے. وہ کون لوگ تھے, آج ہم انہیں کے تذکرہ کریں گے کہ وہ کون لوگ تھے, وہ کیسے نکل کر آ گئے. ان کا بھی گھر تھا, ان کا بھی کاروبار تھا, ان کا بھی خوف تھا, ان کی بھی بیوی بچے تھے, ان کے لیے بھی ابن زیاد اسی طرح ظالم تھا جس طرح اور لوگوں کے لیے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے نا کمیٹیڈ, جنہوں نے عہد و پیمان کیا اور نکل کے آگے, اپنی جان قربان کر دی, سب کچھ قربان کر دیا. ایسے ہوتے ہیں اصل میں اولیاء اللہ, جن کو زمانے کے امام بھی سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. تو فقط یا حسین کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ با حسین ہونا بھی ضروری ہے, حسین کا ساتھ دینا. تو شناخت کرو, پہچانو, حسین کا ساتھ دو. اور ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سن 61 ہجری کا یزید تھا وہ تو نابود ہو گیا, آج اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں ہے, آج اس کا نام داخل دشنام ہو گیا. وہ دو چار جو آپ کو نظر آتے ہیں ادھر ادھر, ان کے سپورٹر, ان کی کوئی حیثیت ہے نہیں. ایسے دو چار لوگ ہر دور میں رہے ہیں جو کہتے ہیں رانگ ہسٹری سیز دیٹ یزید واز رانگ, تو پتہ نہیں رائٹ ہسٹری ان کے نزدیک کیا ہے. ایسے دو چار لوگ ہر زمانے میں آپ کو نظر آتے رہیں گے, ان سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, دنیا جانتی ہے یزید کیا ہے. تو وہ سن 61 ہجری کا یزید تو نابود ہو گیا. اب ہم اس یزید کو جتنا برا بھلا کہہ دیں, اس پر جتنی لعنت کی تسبیح پڑھ دیں, اس کا ثواب ملے گا, لیکن اصل میں یہ دیکھو کہ اس زمانے کا یزید کون ہے, اس زمانے کا شمر کون ہے, اس زمانے میں ابن زیاد کون ہے, وہ کون ہے جو ظلم و ستم کر رہا ہے, وہ کون ہے جو حق کے راستے میں بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے, وہ کون ہے جو حسین کو داخل ہونے سے روک رہا ہے, دروازہ بند کر رہا ہے. یعنی حسین تو اب نہیں آ رہے ہیں, لیکن فکر حسینی کا راستے میں کون رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو اس یزید کو, اس ابن زیاد کو, اس شمر کو پہچاننا, اس کو ہم کہتے ہیں بصیرت عاشورائی. اپنے زمانے کے یزید کو پہچانو اور اپنے زمانے کی یزید پہ لعنت بھیجو. وہ یزید تو اٹھ کے نہیں آئے گا, تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا, لیکن یہ جو یزید ہے نا آج کا, یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. آج کا جو یزید ہے اس پر اگر لعنت بھیجو گے تو وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے, تو پھر اس کے لیے تیار رہو, ورنہ وہ یزید تو اب کیا نقصان پہنچائے گا, وہ تو خود داخل دشنام ہو گیا ہے. آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ جو کام بھی کرو آگاہانہ کرو, جس کو ہم کہہ رہے ہیں بصیرت کے ساتھ کرو, آگاہانہ قیام کرو, پتہ ہو کہ اصل میں ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. بے بصری بصیرتی کے ساتھ, غفلت کے ساتھ, بغیر معلومات کے ساتھ بس ایسے زندہ باد مردہ باد کر دی, نہیں, آگاہی کے طور پر ساتھ, بصیرت کے ساتھ سمجھ کر. اگر جان بھی قربان کرنا ہے تو یقین ہو کہ اس راستے میں میری جان قربان ہوگی, ایسا نہ ہو غفلت میں ہم مارے جائیں, کہ مارے بھی جائیں اور وہ درجہ بھی میسر نہ ہو, یعنی ہم نے کچھ کیا بھی نہیں اور کام بھی آ گئے. نہیں, کچھ کر کے کام آئے بھائی, آگاہانہ. لیکن بہت سے لوگ شہید ہوئے ماشاء اللہ, اور ساری شہدا ہیں, خدا ان عالم سب کے درجات بلند کرے, لیکن کچھ ایسے ہیں جو یہ جانتے تھے کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اس راستے میں مجھے قتل بھی کیا جا سکتا ہے نا. ایسے لوگ تھے بہت سارے, استاد صفی جعفر کو دیکھ لیا کہ شہادت سے پہلے اسی قسم کی باتیں کئی نشستوں میں میری خود ان سے ہوئی ہے, کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ آپ دبئی چلے جائیں, کوئی کہتا ہے امریکہ چلے جائیں, کوئی کچھ کہتا ہے فلاں چلے جائیں, گارڈ رکھ لیں, یہ کر لیں. میں نے تو کئی لوگوں کے گارڈ ہٹاوا دیے کہ تمہیں تو مارنے کے لیے آئیں گے, اس بیچارے کو کیوں مروا رہے ہو, پہلے اس کو ماریں گے پھر تمہیں ماریں گے. تو میں نے کئی لوگوں کے گارڈ ختم کروا دی, اور میں لوگوں کو ترانہ شہادت لکھ لکھ کے دے رہا ہوں, کیونکہ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی, اور میں خود دبئی جا کے بیٹھ جاؤں. لیکن ہیں ایسے شاعر, ایسی بات نہیں ہے, ایسے لیڈر بھی ہیں, ایسے شاعر بھی ہیں جو بس ترانہ شہادت لکھتے اور پڑھتے ہیں, میدان عمل سے غائب ہو جاتے ہیں. تو ان کو اندازہ تھا کہ جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں ان کو خطرہ ہے, تھریٹ ہے, نقصان ہو سکتا ہے, قتل کیا جا سکتا ہے, اس کے باوجود آگاہانہ اس راستے پہ چلتے رہے کہ اگر اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے مجھے اس انجام کا سامنا کرنا پڑے, آئی ایم ریڈی, میں تیار ہوں, آمادہ ہوں. اس کو کہتے ہیں آگاہانہ شہادت. بے شک سارے شہید ہیں لیکن ان کا درجہ ذرا بلند ہے, بلند ہے نا, اس انسان کے مقابلے میں جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کلینک میں دوائی لے کر پیچھے سے کسی نے فائر کیا چلا گیا, وہ بھی شہید ہے کیونکہ اس کی کسی سے کیا دشمنی ہے بھائی, کسی سے اس کے پلاٹ کا تنازع چل رہا ہے, قرضوں کا مسئلہ ہے, کیا ہے, کچھ بھی نہیں, اسی لیے مار دیا نا کہ وہ اہل بیت کے ماننے والے, ورنہ اور کیا قصور ہے اس کا, تو ہمارے نزدیک شہید ہے وہ. لیکن درجہ بدرجہ کہ وہ شخص کہ جو جانتا ہے کہ اس راستے میں میری شہادت واقع ہو سکتی ہے, جیسے کہ حسین علیہ السلام جیسے جیسے کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے جگہ جگہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے, بتاتے تھے کہ دیکھو ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور اگلا نقطہ یہی ہے کہ عوام کی جہالت سے فائدہ نہ اٹھانا بلکہ ان کے شعور میں اضافہ کرنا. یہاں ایسے لیڈر آپ کو ملیں گے, ایسے رہنما ملیں گے جو صحیح تصویر صحیح پکچر آپ کے سامنے پیش ہی نہیں کریں گے, کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا, انہوں نے قدم قدم پہ آگاہ کیا اپنے ساتھیوں کو, دیکھو ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں, دیکھو یہ خطرہ ہو سکتے ہیں. اور آخری منزل کے جہاں پر جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی, کچھ دو آدمی آ رہے تھے کوفے کی طرف سے, آپ نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو, کہا کوفے سے آ رہے ہیں, کوفے کا کیا حال ہے, انہوں نے کہا کہ سب کے سامنے بیان کروں یا آپ کو تنہائی میں بتاؤں, آپ نے فرمایا نہیں سب کے سامنے بیان کرو, میں نہیں چاہتا میری کوئی بات میرے ساتھیوں سے چھپی رہے. لیڈر کہاں چاہتے ہیں, یہ لیڈر تو نہیں چاہتے یہ کہ ساری باتیں عوام کے سامنے آئیں, وہ تو عوام کے اجتماعات میں تقریر الگ ہوتی ہے, تنظیم کی میٹنگ الگ ہوتی ہے, کور کمیٹی کی الگ ہوتی ہے, خاندان والوں کی الگ ہوتی ہے, الگ الگ لیولز ہیں بھائی, ہر لیول پہ انفارمیشنز مختلف ہیں. لیکن سیر شدہ نے کہا نہیں سب کے سامنے بیان کرو, اور جب انہوں نے بیان کر دیا کہ قلوبہم معکم سیوفہم علیکم, کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں, آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے سن لیا, جہاں ہم جا رہے ہیں کوفے کی طرف وہاں کی رپورٹ یہ ہے, اب تمہاری مرضی ہے, تم میں سے جو ساتھ دینا چاہے ساتھ دے, جو جانا چاہے چلے جاؤ. تاریخ میں ہے کہ سب سے زیادہ لوگ حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے اس مقام سے گئے, چھوڑ کے چلے گئے, بہت سے لوگ راستے میں آ رہے تھے شامل ہو رہے تھے, اپنی مفاد کی خاطر بھی شامل ہو گئے تھے, لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے, مخلص لوگ رہ گئے. اس کے آگے بھی چھوڑنے والوں کی بعض روایتیں ہیں, لیکن بہرحال شب عاشور جو لوگ تھے وہ چھوڑ کر نہیں گئے. تو عوام کی جہالت سے فائدہ نہ اٹھا بلکہ ان کے شعور کو بیدار کرنا, ان کو آگاہی دینا, ان کو حقیقت سے واقف کرنا, سبز باغ نہ دکھانا, حقیقت کو واضح کرنا. دیکھیں دین اسلام میں آپ دیکھیں گے علم کی اتنی اہمیت ہے کسی اور مذہب میں نہیں, کسی اور مذہب میں علم کی اہمیت اتنی نہیں. جو اسلام چاہتا ہے کہ انسان باشعور ہو, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے, جتنے زیادہ لوگ باشعور ہوں گے اتنے زیادہ ان کے اندر معرفت آئے گی, اور معرفت کے ساتھ جو عمل کریں گے اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی. اس کے مقابلے میں بہت سے مذاہب ہیں وہ اپنے پیروکاروں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں لوگ زیادہ مطالعہ کریں, زیادہ سمجھیں, زیادہ دقیق ہوں, زیادہ کریٹیکلی سوچیں. یہی آپ دیکھیں گے لیڈروں کا حال, وہ نہیں چاہتے ہیں زیادہ اویئرنیس آئے, وہ چاہتے ہیں بس ہمارے زندہ باد مردہ باد کرتے رہیں, باقی ان کو پرواہ نہ ہو. تو بصیرت عاشورہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حقیقت کو واضح کرو. گیارہواں رکتا یہ ہے کہ صرف خدا کی خاطر قیام کرو, اس میں اور کوئی چیز نہ ہو, قوم، قبیلہ، نسل، رنگ، زبان، نہیں، خدا کی خاطر، خیر شدہ نے خدا کی خاطر قیام کی. ہر طرح کے لوگ آپ کے پاس تھے، افریقی غلام بھی آپ کے ساتھ تھا، غریب ترین لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، قبائل کے سردار بھی آپ کے ساتھ تھے، بس تو ہر طرح کے لوگ. کیا چیز ان کے درمیان کامن تھی؟ للہ باللہ، کہ خدا کی خاطر سب لوگ نکل کھڑے ہوئے ہیں. تو عاشورائی بصیرت یہ ہے کہ ان چیزوں سے بالا تر ہو کر اور خدا کی خاطر. اور آپ دیکھیں گے اس وقت بھی دنیا بھر میں مکتب تشیع، جو ظاہر ہے کہ جو عاشورہ کا اس کی ثقافت ہے وہ مکتب تشیع میں ہے، اور لوگ بھی ہیں لیکن بہرحال زیادہ نمایاں مکتب تشیع میں. تو مکتب تشیع میں الحمدللہ آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں وہ احساس، وہ بیداری آپ کو نظر آئے گی. کہیں بھی چلے جائیں آپ، یہ اربعین آ رہی ہے، اربعین کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، عاشورہ کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں. جو پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، رنگ، نسل، زبان مختلف ہیں، لیکن ان کے درمیان جو محبت ہے، ان کے درمیان جو ایک ہم آہنگی ہے، یہ اسی لیے تو دنیا کی نظروں میں کھڑکتی ہیں یہ چیزیں، کیونکہ یہ جو اجتماعات ہیں بڑے بڑے، یہ جو کل عاشورہ کا اجتماع ہونے والا ہے، آج تاسوعا کا اجتماع پوری دنیا میں ہوا، اربعین کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے حسینیوں کے اندر یہ ڈسپلن، یونٹی، آپس کے اندر جو محبت، الفت، جس انداز میں ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، اس میں ہر رنگ، ہر نسل کے، ہر ملک کے، ہر زبان بولنے والے لوگ موجود ہیں. ان کے درمیان کیا ہے رشتہ؟ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ ولایت کا رشتہ ہے، خدا کی ولایت، رسول کی ولایت، امام کی ولایت. اس رشتے کو مضبوط کرنا. شہید آبینی، ایک شہید گزرے ہیں ایران کے، بہت سارے جملے ان کے مشہور ہیں، وہ کہتے تھے کہ کربلا رفتنی نیست شدنی است، کربلا صرف جانے کے لیے نہیں ہے بلکہ کربلائی ہونے کے لیے ہے. کربلا صرف جانے سے کربلائی نہیں بنتا انسان، اگر رفتنی بود شمر ہم کربلائی بود، اگر صرف کربلا جانے سے انسان کربلائی بن جاتا تو شمر بھی کربلائی، شمر بھی کربلا گیا، عمر صاحب بھی کربلا گیا. تو صرف جانے سے کربلا نہیں بنتا بلکہ اس کو اپنے اندر وہ کربلائی صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کربلائی صفات کیا ہے؟ ہم یہی بیان کر رہے ہیں مسلسل. تو یہ عاشورائی بصیرت یا حسینی بصیرت یا کربلائی بصیرت جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ اس دور میں سب سے اہم ہے. اور خاص طور پر ہم کہ جو اس عاشورائی ثقافت رکھتے ہیں، آج آپ دیکھیں ہر جگہ زرداری ہے، سیاہ لباس ہے، آج تاسوعا کے جلوس میں شرکت ہے، یہ سب چیزیں اس قیام سیر الشہداء کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے اندر ایک روح بھی ہے. جتنی وہ روح ہوگی اتنی ہی اصل میں اس کا نتیجہ نکلے گا. بعض اوقات آپ نے دیکھا عاشور کے دن، ابھی اعمال کی بات ہو رہی تھی، آج کی شب کے اعمال ہیں، آج کی شب کے بھی اعمال ہیں، دعائیں ہیں، زیارتیں ہیں، کل کے دن کے اعمال بھی ہیں، نماز ہے اور عاشورہ کے دن کے اعمال ہیں، زیارت عاشورہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، کچھ آداب ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ان کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سیر و شہدا کے عزا میں، غم میں عزادار نظر آئیں، ہمارے دل غمگین ہو، ہماری کیفیت وہ والی ہو. اگر وہ کیفیت نہ ہو، ویسے ہم ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور بظاہر عزادار ہیں، نہیں، وہ کیفیت تھوڑی تاری ہو، اسی کیفیت کا نام جو ہے وہ عزاداری ہے. یہ اعمال بھی اسی لیے ہیں. وہ اعمال اسی لیے ہیں تاکہ وہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو. مومن ایک دوسرے سے ملے تو سیر الشہدا کی شہادت کا پرسہ دیں ایک دوسرے کو, زیارت عاشورہ پڑھے. زیارت عاشورہ کی بہت فضیلت ہے, کرامات ہیں اس کی. اگر زیارت عاشورہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں تو کرامات ظاہر ہوتی ہیں زیارت عاشورہ کی, اتنی زیادہ فضیلت. اور ویسے بھی سیر الشہدا کی زیارت کی بہت فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ نہ کرتے کہ صرف اپنے گھر کے چھت پہ جا کے کربلا کی طرف رک کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ دیں, اتنی زیارت تو کر سکتا ہے نا, تو بہت زیادہ فضیلت ہے. تو بصیرت اور وہ جو حسین کے ساتھ تھے, آج کی شب ان کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ہیں, اصحاب حسین جن کا بڑا مقام ہے, مرتبہ ہے. بصیرت کے حوالے سے دو جملے صرف میں نے ان کے بیان کرنے ہیں دونوں نکات کی صورت میں.
نافع آل محمد صلوات.
جب سیر الشہدا نے اپنی گفتگو کی شب عاشور, بہت سے لوگ کھڑے ہوئے, ان میں سے ایک نافع ابن ہلال بھی تھے. نافع ابن ہلال نے کہا کہ فإن على نياتنا وبصائرنا, کہ مولا ہم آپ کے ساتھ دیں گے کیونکہ ہماری نیت اور ہماری بصیرت جو ہے نا وہ یہی کہتی ہے, بصیرت کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے. یہ نافع ابن ہلال کا جملہ ہے. اور بریرہ حمدانی جب دشمن کے صف کے سامنے گئے روز عاشور, تو ان کے سامنے جا کر لشکر یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ الحمدللہ الذی زادنی فیکم البصیرہ, تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے ہمیں تم سے زیادہ بصیرت دی. یعنی ہم تمہارے مقابلے کے لیے اگر آئے ہیں ایسے نہیں آئے ہیں جذبات میں, بصیرت کے ساتھ آئے ہیں. وہ بصیرت جو ہمیں حاصل ہے تمہیں حاصل ہی نہیں, تمہیں نہیں معلوم ہے تم کس کے لیے کام کر رہے اور کیا کر رہے. ہر شعبہ حیات میں بصیرت کی ضرورت ہے. اور چونکہ یہ عزاداری کا مہینہ ہے, ایام عزا ہے, لہذا عاشورہ ہی بصیرت, جس شخص کے اندر جس قوم کے اندر یہ بصیرت پیدا ہو جائے آپ دیکھیں, اور کچھ بھی ہو جائے کم از کم وہ قوم ذلیل نہیں ہوتی, عزت اور سربلندی کے راستے پہ چلتی. ہمارے زمانے میں ایسی قوم ہے, ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی. ارے کوئی سیر الشہدا کا ساتھ دے گا تو اس کو اس کی قیمت تو دینی پڑے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ حسین کے ساتھی بن جائیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, یہ تو نہیں ہوگا. یہ تو ہوگا کچھ نہ کچھ آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی, اس عزت کی, اس سربلندی کی. تو وہ قیمت لوگ دے رہے, جو قوم ہے وہ قیمت دینے کو تیار ہے. آپ دیکھیں عزت اور سرفرازی ان کے لیے, اور جو وہ قیمت دینے کو تیار نہیں ہے ان کے لیے ذلت ہے, چاہے وہ بظاہر نام لینے والے ہوں ان کے, اس کی قیمت ہے. وہ قیمت خود سیر الشہدا نے ادا کی, وہ قیمت ان کے اصحاب و انصار نے ادا کی. بس میں نے عرض کیا کہ آج کی شب جو ہے خاص طور پر اصحاب کے لیے, وہ اصحاب جو شب عاشور حسین کے ساتھ تھے. ایک مرتبہ حسین نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ دیکھو یہ جو فوج اشقیہ ہے یہ دراصل میری دشمن ہے, یہ میرے لیے آئے ہیں اور وہ مجھے قتل کر کے دم لیں گے. میرے نانا نے بھی فرما دیا یہ, اور یہی وہ دن ہے, اور وہ مجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے. لہذا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ, تم میری خاطر کیوں قتل ہونا چاہتے ہو؟ اچھا میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں, تم نے جو عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم کا ساتھ دیں گے, اب ٹھیک ہے تم ساتھ دو گے پھر بھی نہ میں بچوں گا نہ تم بچو گے, لہذا میں اپنی بیعت تم پر سے اٹھاتا ہوں, تمہیں جہاں جانا ہو چلے جاؤ, یہ تمہارے دشمن نہیں ہے میرے دشمن ہیں. یعنی تم اگر جاؤ گے تمہیں روکیں گے نہیں, وہ تو چاہتے بھی تھے کچھ لوگ حسین کو چھوڑ کے چلے جائیں, لہذا یہ میرے دشمن ہیں. اچھا یہی نہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں جاننے میں کوئی شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو میں چراغ گل کے دیتا ہوں. آپ نے چراغ گل کر دیا، کہا اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے چلے جاؤ. اور پھر چراغ روشن کیا، پھر اسی طرح لوگ بیٹھے رہے. پھر آپ نے ایک اور آپشن دیا، فرمایا کہ ایسا کرو کہ میرے خاندان کے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ. یعنی یہ کہتے نا کہ حسین کے بچوں کو بچانے کے لیے چلے گئے تھے، شرمندگی ہوتی ہے، جانا نہیں چاہتے اگر تم تو ایسے چلے جاؤ. الغرض حسین جو ہیں وہ ان کو اصرار کر رہے ہیں کہ چلے جاؤ اور وہ جانے رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ نہیں جا رہے ہیں بلکہ جب آپ نے یہ باتیں ختم کر دی اپنی، سب سے پہلے جناب عباس علمدار اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے کہ ہم آپ کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کے چلے جائیں، صرف اس لیے چلے جائیں کہ ہماری زندگی بچ جائے گی، صرف اس لیے چلے جائیں کہ ہماری زندگی بچ جائے. یہ ایک زندگی کی تو کیا، اگر 70 مرتبہ زندگی ملے 70 مرتبہ آپ پر قربان کریں گے. دیکھیں شب عاشور اصحاب حسینی کے نام ہے، شب عاشور ان سے تجدید عہد کرنے کا نام ہے. شب عاشور کی معمولی شب نہیں ہے، دو چیزیں نظر آتی ہیں اس میں، ایک تو عبادت اور اطاعت جس کے حسین نے مہلت لی، فرمایا انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے عشق ہے، مجھے نماز سے محبت ہے. اور شب عاشور حسین اور اصحاب حسین کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ نماز اور تلاوت قرآن میں گزرا. یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ خیام حسینی اور خیام اصحاب حسینی سے اس طرح نماز اور تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے تھے آتی، اس طرح نماز اور عبادت. فرمایا نا انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے عشق، نماز سے محبت ہے. اگر ہمیں حسین سے محبت ہے تو حسین کو نماز سے محبت ہے، تو جس چیز سے حسین کو محبت ہے اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے نا، بہت واضح سی بات ہے. تو شب عاشور یا تو نماز اور ذکر الہی میں بسر ہوگا یا یہ کہ اس تجدید عہد کے ساتھ کہ فرزند رسول ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ جناب عباس علمدار نے سب سے پہلے سب کی طرف سے، جتنے بنو ہاشم کے لوگ تھے ان سب کی نمائندگی جناب عباس علمدار نے کر دی، لیکن اس کے باوجود عبداللہ ابن مسلم کھڑے ہوئے. عبداللہ ابن مسلم بہت جری تھے، جوان تھے، جناب مسلم کے فرزند ہیں، اور جن کتابوں میں جناب علی اکبر کے بارے میں لکھا ہوا ہے نہیں ہے کہ سب سے پہلے شہید علی اکبر ہیں، ان میں زیادہ تر میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے شہید بنی ہاشم میں سے عبداللہ ابن مسلم ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اے ابن عقیل، عقیل کے فرزندو، تمہاری طرف سے مسلم کی قربانی کافی ہے، تم سب لوگ چلے جاؤ. خاص طور پر سید الشہداء نے، خاص طور پر سید الشہداء نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے جناب عقیل کی نسل، کربلا میں کون تھے جناب عقیل اور علی، جناب مولا کائنات کی اولاد اور جعفر طیار کی اولاد، یہی ہے نا کربلا میں. تو فرمایا کہ اے اولاد عقیل، تمہاری طرف سے مسلم کی شہادت کافی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، تم چلے جاؤ. لیکن یہ نہیں گئے، نہ صرف نہیں گئے بلکہ جناب عباس علمدار کے پاس سب سے پہلے عبداللہ ابن مسلم اٹھے، اور اٹھنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم آپ کو ان دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کے چلے جائیں، ہم آپ کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کے چلے جائیں. افسوس ہے اس زندگی پر کہ جو آپ کے بغیر گزرے، اور ہم آپ کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کے چلے جائیں اور ہمارے علم میں بھی نہ ہو کہ دشمن نے آپ کے ساتھ کیا کیا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ سے پہلے ہم اپنی جان قربان کریں گے. اور اس کے بعد مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوئے، اصحاب میں جناب مسلم، مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں فرزند رسول اگر 1000 مرتبہ زندگی ملے اور 1000 مرتبہ آپ پر جان قربان کرنا پڑے، اگر مرنے کے بعد ہمارے جسموں کو جلا دیا جائے، دوبارہ زندگی ملے، دوبارہ آپ پر قربان کریں. جناب مسلم ابن اوسجا، ہلال ابن نافع، بلیر حمدانی، حبیب ابن مظاہر، جو نمایاں اصحاب ہیں، ایک ایک کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اسی قسم کے جملے ارشاد فرماتے ہیں. اور اس کے بعد ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جو بچے کچھ جتنے لوگ تھے وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب کھڑے ہو کر ایک ہی بات کہتے ہیں, ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے چاہے ہماری جانیں قربان ہو جائیں. ایک ایسا بھی حسین کا صحابی تھا, کہ شب عاشور یہ اطلاع ملی کہ اس کے بیٹے کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے اور قید کر دیا ہے. سید و شہدا اس کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو تمہارے بیٹے کو دشمن نے گرفتار کر لیا, میں تمہیں کچھ ایسی چیز دے دیتا ہوں جس سے کچھ پیسے بھی تمہارے پاس میسر ہو جائیں گے, جا کے کوشش کرو اپنے بیٹے کو چھڑانے کی. وہ کہتے ہیں فرزند رسول میرا بیٹا اگر گرفتار ہو گیا ہے کوئی بات نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا گرفتار ہو تو میں زندہ رہوں, میں تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو رہا کرنے کے لیے جاؤں. نہیں گئے وہ اپنے بیٹے کی خاطر اور حسین کے ساتھ رہے. ایسے ہی لوگ تھے. جب حسین نے ان سب کو دیکھ لیا, آزما لیا, پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جنت میں تمہارا مقام کیا ہے؟ جنت کا مقام دکھا کے نہیں کہا آپ نے کہ میرا ساتھ دو, پہلے ان سے اقرار لیا, پہلے یقین حاصل کر لیا کہ کتنے وفادار ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے تمہارا مقام جنت میں کیا ہے, دیکھنا چاہتے ہو؟ اور پھر حسین نے وہ مقام دکھایا. اب جو وہ مقام جنت میں دیکھا اصحاب حسینی نے, اس کے بعد روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ وہ اس دنیا میں ایک منٹ کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتے تھے. وہ جلدی کر رہے تھے, تیزی آ گئی ان کے اندر, یہاں تک کہ روز عاشور ایک موقع ایسا آیا کہ حسین علیہ السلام اپنے اصحاب سے یہ کہتے ہیں یا اہل الکرامہ جلدی نہ کرو, اتنی جلدی کیوں دکھا رہے ہو تم مرنے میں, کیونکہ جلدی چاہ رہے تھے اور بار بار چاہتے تھے کہ ان کو بھیج دیا جائے. بار بار آ کے حسین سے کہتے ہیں مجھے اجازت دیجیے, اجازت دیجیے. اور جب کوئی درجہ شہادت پہ فائز ہونے والا ہوتا, دیگر اصحاب جاتے اور اس کو مبارکباد دیتے تھے, مبارک ہو تم جا رہے ہو, ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. مسلم نے اسے جیسے حبیب نے مظاہر نے کہا کہ تم جا رہے ہو جب آخری وقت میں تھوڑی سی رمق باقی تھی, کہ ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں, لیکن اگر تمہاری کوئی خواہش ہو, کوئی پیغام ہو, کوئی وصیت ہو تو کہہ دو, ہم تمہارے گھر والوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ان کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے. نگاہوں نگاہوں میں ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھا, اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا, بڑے مشکل سے الفاظ منہ سے نکلے کہ اس غریب کا ساتھ نہ چھوڑنا. کوئی اور وصیت نہیں ہے, کوئی نصیحت نہیں ہے, بس ہم اپنی جان اسی لیے قربان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس غریب کا ساتھ دیا ہے. دیکھو کوئی بھی حالات ہو اس کا ساتھ نہ چھوڑنا. اللہ اکبر, حسین کیسے نہ یاد کرتے ہیں اپنے اصحاب کو. جب حسین وقت آخر رخصت کے لیے نکلے, بیویوں سے رخصت ہو کر ایک مرتبہ باہر آئے, اپنے گھوڑے کے پاس پہنچے, ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا, ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا, اور اس کے بعد آواز دی یا فرسان الحجا و یا ابطال الصفا, کہا ہو میرے شہرو میرے دلاورو, میں حسین تمہیں آواز دے رہا ہوں, جواب کیوں نہیں دیتے؟ کل تک جب میں تمہیں پکارا کرتا تھا تم دوڑ کے آ جایا کرتے تھے, لاشائے چودہ میں جنبش ہوئی, گویا کہہ رہے ہو مولا موت نے مجبور کر دیا, ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پکاریں اور یہ غلام حاضر نہ ہو. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے ذکر کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما, مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. بار الہ جو لوگ فرقہ واریت انتہا پسندی اور دہشت گردی کو فروغ دے دے, ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے, ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما. جہاں جہاں زداری سید شہدا ہو رہی ہے, زداری اور ازدار سید شہدا کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. دنیا بھر کے زائرین جو کربلا محلہ کے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے گئے, ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. بار الہ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے, شہدا کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجر فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوام میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.